خز تو بے رب کعبہ سجا ہے مولا علی ہے کامیاب ہوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یأمر بالعدل والإحسان صلى الله عليه
وسلم.
عزت عالم نے مولا کائنات آج کی شب سے غم کے ایام شروع ہو رہے ہیں. علیم اللہ ملک کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آج کے اس دن میں کہ جو گزرا ہے یہ علی مرتضیٰ کا اپنے بچوں کے ساتھ آخری دن تھا. خدا کو اسی طرح خبر اہل بیت گریہ رکھے اور یہ عزا غم اسی طرح آئندہ آنے والی نسلوں کے انتہائی اختصار کے ساتھ چند مطالب آپ کی خدمت پیش کرنا مقصود ہوں. جس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی پر آج ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے امر کرتا ہے کس شے کا؟ دو باتوں کا، عدل کا اور احسان کا. اور اسی آیت کے ذیل میں ہم نے اپنی اس گفتگو کا عنوان عدل و احسان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرار دیا ہے. کیونکہ جب پروردگار تعالیٰ کسی بات کا امر کرتا ہے، کسی بات کا حکم کرتا ہے، کسی بات ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے وہ سوائے علی بن ابی طالب کے روایت ہو سکتا ہے. قرآن میں جس مقام پر بھی کسی بھی اچھے کام کی طرف بڑھنے کا حکم کیا جائے گا، اگر آپ اس عالم میں آ کر اس حکم پر عمل کرنے والوں کو دیکھیں گے تو سب سے آگے آپ کو علی بن ابی طالب ہی نظر آئیں گے. اسی لیے ہم نے گفتگو عنوان عدل و احسان علی بن ابی طالب قرار دیا ہے. کل سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو میں کچھ مثالیں امیر المومنین کی زندگی سے عدل اور احسان کے حوالے سے آپ کے ذمے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آج میں مقدمتاً چند باتوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کل سے جو بات میں کرنے والا ہوں تاکہ وہ سمجھ میں آ سکے اور میں اسے آپ کو پہنچا سکوں. اجزار گرامی، پروردگار کا اسلوب اور طریقہ کار آیت میں بہت عجیب ہے. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ عدل کرو اور احسان کرو، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا بات کرنے کا، اور اسے پروردگار مقام نے استعمال کیا ہے قرآن مجید میں. آخر میں صلات نماز قائم کرو، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ نماز قائم کرو. دو مختلف بات ہے. ایک دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کیجئے، یہ ایک طریقہ ہے. ایک دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کیجئے، یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلے طریقے کی شدت کم ہے، دوسرے طریقے کی شدت زیادہ ہے. میں آپ سے کہوں کہ آپ آ جائیے مسجد میں، امام بارگاہ میں باہر بیٹھے ہوئے مومنین سے یہ کہوں کہ آ جائیے، یہ ایک طریقہ ہے. اور ایک دفعہ میں اوپر بیٹھ کر یہ کہوں کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اندر آ جائیے، یہ دوسرا طریقہ ہے. دوسرے طریقے کی شدت زیادہ ہے، پہلے طریقے کی شدت کم ہے. پروردگار متعال اس آیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے عدل کرو یا احسن احسان کرو، کہہ رہا ان اللہ یأمر، اللہ امر کرتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو. اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو. ان دونوں اور طریقہ کار پروردگار متعال کا اس آیت میں مختلف ہے. اب یہاں پر سوال ہے کہ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں پھر تکرار کیوں ہے؟ اور اگر الگ الگ ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ ہم تو اس بات کو قائل ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ اضافی نہیں ہے، اگر کسی مقام پر پروردگار متعال نے ایک ہی بات کو تکرار کیا ہے تو وہ تکرار اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ اس بات کی اہمیت کتنی ہے, لیکن بلا وجہ تکرار قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا وجہ تکرار کرتا کون ہے؟ بلا وجہ تکرار وہ جیسا خطیب کرتا ہے کہ جو اپنی گفتگو سے بھول جاتا ہے. جب گفتگو کو بھول جاتا ہے تو وقت کو مکمل کرنے کے لیے اپنی بات کو بلا وجہ تکرار کرتا ہے. یعنی ہمیشہ بلا وجہ تکرار لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے, اور جن کے یہاں پر لا علمی نہ پائی جاتی ہو, جو علم مطلق کا حامل ہو, جو عالم مطلق ہو, ان کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ بھیجا تکرار کرے. بھیجا تکرار کون کرتا ہے؟ بھیجا تکرار وہ کرتا ہے کہ جو بھول جاتا ہے. اب میں یہاں پر بیٹھا آپ کے سامنے مجلس آوازہ کر کے آیا, تیار کر کے آیا, بھول گیا. جب بھول گیا تو کیا کروں؟ جو وقت دیا گیا ہے اسے مکمل کرنا ہے. جب اسے مکمل کرنا ہے تو تکرار کروں گا. ایک ہی بات کو تو 20 انداز سے بیان کروں گا, کبھی اس انداز سے بیان کروں گا, کبھی اوپر سے بیان کروں گا, کبھی نیچے سے بیان کروں گا. بے وجہ تکرار میری لا علمی کی بنیاد پر ہے, لیکن پروردگار متعال چونکہ عالم مطلق ہے, اس میں یہاں جہل نہیں پایا جاتا, اس لیے ان یہاں بے وجہ تکرار کی کوئی نہیں ہے. اب جو تکرار کی جا رہی ہے, اب جو احسان, ان دونوں کے کیا ایک ہی معنی ہے یا مختلف معنی ہے؟ پہلے ان دونوں کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے میں چاہ رہا ہوں. آج کے دن تقریباتی گفتگو پر ہوں, شاید آج کی گفتگو تھوڑی روکھی ہو جائے, لیکن کل کی گفتگو کی آج میں مقدمہ باندھنا میرے لیے بہت ضروری ہے. عزیزان کرام, قدر عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل یعنی یہ عام سی تعریف اور بہت عام فہم اور آسان تعریف اگر عدل کی جائے تو عدل کی تعریف یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے. اسے کہا جاتا ہے عدل, ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے. اب یہ امام بارگاہ ہے, امام بارگاہ میں ممبر کا رخ آپ کی طرف رکھا گیا ہے, آپ کے بیٹھنے کا انتظام ایسے کیا گیا ہے کہ آپ کا رخ میری جانب ہو. لاؤڈ اسپیکر میری جانب نہیں لگائے گئے, آپ کی جانب لگائے گئے ہیں تاکہ آواز آپ تک پہنچے, دوبارہ پلٹ کر میری طرف نہ آئے. یہ سارا کا سارا کام کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کی تعمیر کے وقت عدل کا خیال رکھا گیا ہے. عدل کیا ہے؟ کہ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے. اب اگر مجھے آپ کی طرف پشت کر کے بٹھا دیا جائے, یا آپ کو میری جانب پشت کر کے بٹھا دیا جائے, یا ان اسپیکرز کے رخ میری جانب کر دیے جائیں, یہ عدل کے خلاف ہے. کیونکہ اس کی جگہ یہ نہیں تھی کہ جہاں پر اس کو رکھا گیا ہے. عدل کیا ہے؟ کہ اس شے کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے کہ جہاں پر اسے رکھنے کا حق ہے. ہم میں سے ہر ایک عدل سے کام لیتا ہے. ہم جب اپنا گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے ہوئے خیال رکھتے ہیں کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہی ہے. یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے, انسان عادل سے کام لے. پروردگار کرے اللہ, پروردگار تمہیں حکم کرتا ہے, یا وہ امر کرتا ہے کہ حق لے کر انسان حق لا رہا ہے. اب احسان کیا ہے؟ عدل کی تعریف میں آپ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ انسان کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرے. اسے کہا جاتا ہے احسان, یعنی اس پر احسان کرنا. اس کا حق نہیں تھا. بطور مثال آپ کے گھر میں کوئی مرمت کا کام تھا, آپ نے کسی مرمت کرنے والے کو کسی بندہ کو بلایا اور آپ بلا کر کہا کہ آپ میرے گھر میں آئیے اور تھوڑا کام کر دیجیے. آپ کے اور اس کے درمیان پیسے طے ہو گئے. اب جو اجرت آپ کے اور اس کے درمیان طے ہوئی ہے, آپ نے بلوایا, اس سے کام کیا, جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے اجرت بھی دے دی اور اجرت کے علاوہ بھی کچھ اضافی دے دیا. اجرت کا دینا عدل تھا, اضافہ دینا احسان تھا, جرم تھا, سخاوت تھی. اضافہ دینا ان کا حق نہیں تھا. ان کا حق کیا تھا؟ کہ جتنے میں بات طے ہوئی ہے اتنا اسے دیا جائے. یہ عدل تھا. اور احسان کیا ہے؟ کہ اسے اضافہ دیا جائے, زیادہ کیا جائے. تو یہ عدل اور احسان کی تعریف ہے. سر بابا عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ انسان اس شے کو اس مقام پر رکھ دے کہ جہاں پر اسے رکھنے کا حق ہے.
اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اسے اس کے حق سے زیادہ دیا جائے. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام عدل کا دین ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ اسلام انصاف کا دین ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس بات کو یہاں پر میں واضح کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اس شخص کو وہ دے دیا جائے جو اس کا حق ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے عدل. پہلا عدل اور احسان کا فرق بیان کیا، اب دوسرا عدل اور انصاف کا فرق بیان کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انصاف کیا ہے؟ انصاف اس کے اپنے لفظ سے واضح ہے، نصف نصف کرنا. انصاف یعنی کیا؟ نصف نصف کرنا، یعنی چیز کو برابر تقسیم کر دینا. اب اسلام عدل کا حکم دیتا ہے یا انصاف کا حکم دیتا ہے؟ بتائیے. اسلام دونوں کا حکم دیتا ہے. کچھ موارد میں اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، کچھ موارد میں اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے. مثال دے دوں دونوں کی تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے. کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر کسی باصلاحیت کو بٹھانا ہے، بطور مثال ممبر. اب یہاں پر اسلام انصاف کا حکم نہیں دیتا کہ اس پر بیٹھنے کے لیے سب برابر ہے، نہیں. یہاں پر انسان عدل، اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے یہاں پر صلاحیت کو پرکھو اور صلاحیت کے اعتبار سے جو زیادہ ہو اسے یہ حق دو کہ وہ اوپر بیٹھے. یہاں پر سب برابر اور مساوی نہیں ہے. مجلس ختم ہو گئی، ماہ رمضان ہے، نماز ختم ہو گئی، افطار تقسیم ہو رہی ہے. اب افطار کی تقسیم میں اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم نہیں دیتا. اب یہاں پر اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی آیا ہے تو اسے بھی ایک ہی نیاز دی جائے گی، اگر کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی آیا ہے تو اسے بھی ایک ہی نیاز ملے گی. یہاں پر حکم عدل کا نہیں ہے کہ لائیے سب اپنی اپنی ڈگری لے کر آئیے، فوٹو کاپی کرا کر نماز میں شریک ہوئیے اور جب جانے لگیے تو اپنی ڈگری دکھائیے، جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہوگی اسے اتنے زیادہ نیاز دی جائے گی. نہیں، یہاں پر اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے. اس مقام پر اسلام کے نزدیک سب کے سب مساوی اور برابر ہیں. فرش اعضا پر سب مساوی ہیں، سب برابر ہیں. اگر کوئی بہت بڑا منسٹر ہے، عزادار امام حسین بن کر آیا ہے، جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے. کیوں؟ کیونکہ سب مساوی ہیں اس فرش اعضا پر. اس فرش اعضا پر کسی کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، سب حسین کے عزادار بن کر آئے ہیں. اگر منسٹر تھے تو امام بارگاہ سے باہر تھے، اگر آفیسر تھے تو امام بارگاہ سے باہر تھے، اگر پیسے والے تھے تو امام بارگاہ سے باہر تھے. جب امام بارگاہ میں آ گئے، اپنی نالین اتار دی، فرش اعضا پر قدم رکھ دیا، تو اب سب کے سب حسینی ہیں. نہ کوئی آفیسر ہے، نہ کوئی پیسے والا ہے، نہ کوئی منسٹر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس اسلام کچھ مقامات پر عدل کا حکم دیتا ہے، کچھ مقامات پر انصاف کا حکم دیتا ہے. ایک اور مثال سن لیجئے تاکہ بات اور واضح ہو جائے. بچوں میں مقابلہ ہو رہا ہے دوڑنے کا. اب اس ایک ہی مقابلے میں ایک جگہ پر آپ نے انصاف کرنا ہے، ایک جگہ پر آپ نے عدل کرنا ہے. کیسے؟ سنیے. مقابلہ شروع ہونے والا ہے. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب کو ایک لکیر کے پیچھے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اب یہاں سے مقابلہ دوڑنے کا. یہ مقام کے جہاں پر سب کو مساوی قرار دیا جا رہا ہے، یہ ہے انصاف کا مرحلہ. یہ عدل کا مرحلہ نہیں ہے کہ جو لمبا ہے اسے آگے کھڑا کیا جائے، جو چھوٹا ہے اسے پیچھے کھڑا کیا جائے. یہ عدل کا مرحلہ نہیں ہے، یہ اسلام کی نظر میں اور عقل کی نظر میں انصاف کا مرحلہ ہے. سب کو ایک ہی مقام پر کھڑا کیا جائے گا، کسی کو آگے پیچھے کھڑا کیا جائے تو بےمانی تصور ہوگی. یہ ہے انصاف کا مرحلہ. اور عدل کا مرحلہ کیا ہے؟ کہ جب مقابلہ شروع ہوا اور بچوں نے دوڑنا اور بھاگنا شروع کیا، تو اب جو بچہ پہلے پہنچ گیا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے باقیوں سے زیادہ انعام دیا جائے. آپ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت انصاف پسند ہوں، میں سارے مقابلے میں شریک ہونے والوں کو ایک جیسا انعام دوں گا. نہیں، یہاں پر انصاف نہیں ہے، یہاں پر عدل ہے. یہاں پر جو پہلے آیا ہے اسے زیادہ انعام دیا جائے گا. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے انصاف کا مرحلہ ہے، مقابلے کے ختم ہونے کے بعد عدل کا مرحلہ ہے. اسلام کہتا ہے اس دنیا کے اندر جو وسائل ملنے چاہیے وہ سب کو برابر ملنے چاہیے. ایک غریب کے بچے کو بھی تعلیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک امیر کے بچے کو ہے. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے انصاف کا مرحلہ ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں ملنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اپنی ذہنی صلاحیت کے مقابلے میں آگے چلا جاتا ہے تو اب آخر میں عدل کا موقع، آخر میں عدل کا موقع ہے، انصاف کا موقع نہیں ہے۔ آخر میں یہ نہیں کہا جا سکتا یہ غریب کا بچہ ہے اسے زیادہ دے دو، نہیں۔ اب جب سب کا مقابلہ ایک ساتھ شروع ہوا تھا، تو اب اگر غریب کا بچہ جیتے گا تو وہ جیتے گا، اگر امیر کا بچہ جیتے گا تو وہ جیتے گا۔ یہ عدل اور انصاف میں فرق، دو باتیں واضح ہو گئیں، ایک عدل اور احسان میں فرق واضح ہو گیا اور ایک عدل اور انصاف میں فرق واضح ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، راوی آیا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، صلوات بھیجے محمد و آل
محمد،
اور سوال کرنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ عدل افضل ہے یا احسان افضل ہے؟ اسی آیت کے ذیل میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، مولا عدل افضل ہے یا احسان افضل ہے؟ میں آپ سے سوال کروں تو آپ میں سے ہر ایک کیا جواب دے گا، عدل افضل ہے یا احسان افضل ہے؟ احسان افضل ہے، میں بھی یہی کہوں گا، آپ میں سے ہر ایک بھی یہی کہے گا۔ لیکن مولا متقیان نے جو جواب دیا وہ اس سے مختلف تھا۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا، مولا ایہما افضل، ان میں سے کون سا افضل ہے؟ مولا نے جواب دیا العدل افضل، عدل افضل ہے۔ سوال کرنے والے کی حیرت بھی اسی طرح سے تھی جس طرح سے میری اور آپ کی حیرت ہے۔ کہا مولا احسان میں تو زیادہ دینا ہے، مولا نے کہا نہیں عدل افضل ہے۔ کہا کیوں؟ مولا نے کہا دیکھو احسان شخصی مسئلہ ہے، احسان ہر شخص کا انفرادی مسئلہ ہے، احسان کا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عدل کا تعلق اجتماع سے ہے۔ احسان کے بغیر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں۔ اب شاید اس کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب مثال کے ذریعے مولا نے اسے بتایا، بس یہی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ایک گھر بناؤ، ایک گھر تعمیر کرو، اس کی بنیادیں کمزور رکھو، اس کی بنیاد کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا مضبوط نہ رکھو، اس کی دیواروں کو مضبوط نہ بناؤ، اس میں جو پلرز لگائے جا رہے ہیں اس کو مضبوط نہ بناؤ، اور جب وہ گھر بن جائے تو اس پہ بہت اچھا رنگ کروا لو، اس کی تزئین و آرائش بڑی اچھی کروا لو، اس پہ دروازے بڑے اچھے لگوا لو، کیا یہ صحیح کام ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ تاکہ جب بارش آئے گی ہوا چلے گی تو یہ گھر ڈھہ جائے گا، یہ گھر گر جائے گا، بارش اسے ڈھا دے گی، اسے گرا دے گی، اور جب یہ گھر گر جائے گا تو اس کا رنگ و روغن بھی ختم ہو جائے گا، اس پر لگے ہوئے خوبصورت دروازے بھی گر جائیں گے۔ اگر میرے ساتھ ہیں تو اس مثال کو سنیے۔ مولا کہتے ہیں کہ عدل کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی بنیاد کو مضبوط بنایا جائے، عدل کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی دیواروں کو مضبوط کھڑا کیا جائے، اور احسان کی مثال ایسے ہے جیسے اس پر رنگ کیا جائے۔ بہت اچھا، اگر عدل کے بغیر احسان کرو گے تو اگر ایک بارش بھی آئی تو عدل تو چلا جائے گا، ساتھ ساتھ احسان بھی چلا جائے گا۔ لیکن اگر عدل کرو گے اور احسان نہیں کرو گے، گھر مضبوط بنا لیا اگر اچھا رنگ نہیں بھی کیا، تب بھی بارش آئے گی تو وہ گھر ڈھہنے والا نہیں ہے، وہ گھر گرنے والا نہیں ہے، وہ بارش اس گھر کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہاں ظاہر میں کچھ بدصورت ضرور لگے گا، لیکن تمہاری بنیادی ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی۔ مولا کہتے ہیں عدل کے ذریعے سے بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے، احسان کے ذریعے سے معاشرہ حسن اخلاق کی طرف بڑھتا ہے، عدل اس لیے ضروری ہے کہ عدل کے بغیر معاشرے کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ حکومتیں کفر کے ذریعے سے تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ذریعے سے، کیونکہ عدل وہ بنیادی عنصر ہے کہ جس کے بغیر کسی نظام کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ یہ ہے عدل اور احسان میں فرق۔ انفرادی حیثیت میں دیکھیے مجھے کیا کرنا چاہیے، جب اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو تو احسان سے پیش آنا چاہیے، اسے اس کے حق سے زیادہ دے دینا چاہیے، لیکن معاشرے میں عدل ہونا چاہیے۔ امیر المومنین، جب یہ مثال سنیے آپ کے لیے اور بات واضح ہو جائے گی، اور امیر المومنین کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب امیر المومنین کے پاس کوئی سائل آتا ہے، کوئی سوال کرنے والا آتا ہے ان کے دروازے پر، تو یہ عدل سے کام نہیں لیتے، بلکہ حسن سے، جود و سخا سے، احسان سے کام لیتے ہیں۔ عدل کا تقاضا کیا تھا؟ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ کم از کم ایک روز کا کھانا اپنے گھر میں رکھ لیا جائے، اس کے بعد کسی فقیر کو دیا جائے۔ لیکن جب ان کے دروازے پر فقیر آتا ہے تو یہ اپنے ایک وقت کے کھانے کا بھی حساب نہیں کرتے، بلکہ سب کا سب فقیر کو دے دیتے ہیں۔ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ اگر گھر میں سیدہ کے پاس ایک چادر ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایک چادر کو رکھ لیا جائے، فقیر سے معافی طلب کر لی جائے۔ یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ایک چادر ہے اور وہ رکھ لے اور فقیر کو نہ دے تو کوئی برا کام، کوئی بھی اس کو مذموم کام نہیں کہے گا۔ لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے دروازے سے سائل بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سیدہ نے کتنی ہی دفعہ اپنی ایک چادر سائل کو دی اور اللہ نے معجزے کے ذریعے سے اس سائل کی مشکل کو بھی حل کر دیا اور فاطمہ کی چادر بھی فاطمہ تک پلٹا دی۔ ایک دفعہ نہیں، چند دفعہ یہ واقعہ تکرار ہوا ہے، ابھی موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا۔ جب ان کی ذاتی مسئلہ ہے، ان کا انفرادی مسئلہ ہے، ان کے دروازے پر کوئی غیر بھی آ جائے تو یہ احسان سے کام لیتے ہیں، یہ جود و سخا سے کام لیتے ہیں۔ لیکن یہی جب ایک اجتماعی منصب پر بیٹھتے ہیں تو علی کے اپنے بھائی عقیل ہی آ کر کیوں نہ کہیں کہ مولا مجھے بیت المال سے کچھ اضافہ دے دیجئے، تو مولا آنکھ کا انگارہ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھ جل گیا، کیا تمہیں خوف نہیں آتا جہنم کی آگ سے؟ کیونکہ یہ احسان کا مرحلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مقام ہے، یہ عدل کا مرحلہ ہے۔ جتنا باقیوں کو ملے گا اتنا ہی عقیل کو ملے گا۔ خدا کی قسم ان سے زیادہ اچھا اور افضل اور اعلی کوئی عدل اور احسان پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک عدل کے موقع پر احسان اور احسان کے موقع پر عدل کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے وہی کیا جس کا موقع تھا۔ جب عدل کا موقع تھا تو اپنے بھائی عقیل کو ایک سکہ اضافہ نہیں دیا، اور جب احسان کا موقع تھا تو مولا میرا مولا کنویں کھودتا جاتا تھا اور عموم مسلمین کے لیے اس کو وقف کرتا چلا جاتا تھا۔ عدل کے موقع پر عدل اور احسان کے موقع پر احسان۔ جب انفرادی معاملہ ہے، مجھ سے کوئی انفرادی حیثیت میں کچھ مانگ رہا ہے تو احسان کا مرحلہ ہے، لیکن جب میں کسی منصب پر بیٹھا ہوا ہوں، اب اجتماعی مسئلہ ہے، تو اب یہاں پر میری اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا کوئی تعلق نہیں۔ بیت المال تقسیم ہو رہا ہے، میں عدل اور احسان کی مثالیں دے رہا ہوں، میں اپنے موضوع میں ہوں۔ بیت المال تقسیم ہو رہا ہے، میرا مولا بیت المال کو کس طرح تقسیم کیا کرتا تھا؟ پہلے سن لیجئے کہ مولا سے پہلے بیت المال کیسے تقسیم ہوتا تھا۔ مولا سے پہلے بیت المال بے دردی کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں صفحات بھرے ہوئے ہیں کہ کس صحابی نے میرے مولا سے پہلے کے زمانہ حکومت کے اندر بیت المال سے پیسے لے لے کر کتنے گھر بنائے، کتنے اونٹ خریدے اور کتنے گھوڑے خریدے اور کتنا سونا خریدا۔ پسند کے تحت بیت المال تقسیم کیا جاتا تھا۔ جس کی خلیفہ سے جان پہچان اچھی ہے اسے زیادہ ملے گا، وہ خوشحال رہے گا، اسے دولت بھی ملے گی، گھر بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، سواری بھی ملے گی۔ میرا مولا آیا اور پہلے خطبے میں کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ میں صرف یہ نہیں کہ آج کے بعد سے بیت المال کو برحق تقسیم کروں گا، یہ نہیں کہا، کہ اگر مجھ سے پہلے کسی نے بیت المال کو ناحق تقسیم کیا ہوگا، بہت غور سے سنیے گا، کسی نے مجھ سے پہلے بیت المال کو ناحق تقسیم کیا ہوگا اور اس بیت المال سے لیے ہوئے مال کو اس شخص نے کسی عورت کے حق مہر میں دے دیا ہوگا اور اس سے شادی کر لی ہوگی، خدا کی قسم علی ابن ابی طالب اس عورت کے حق مہر سے اس مال کو واپس بیت المال کی طرف پلٹا ہے۔ یہ ہے میرے مولا کا عدل۔ تاریخ کہتی ہے کہ میرا مولا جب بیت المال تقسیم کرتا تھا تو بیت المال کو تقسیم کرنے کے بعد بیت المال میں جھاڑو دیتا تھا۔ اس طرح سے بیت المال کو تقسیم کرتا تھا کہ بیت المال میں ایک سکہ نہیں بچ جاتا تھا، جھاڑو دینے کے بعد مصلی بچھاتا تھا اور دو رکعت نماز پڑھتا تھا۔ اور پروردگار سے کہتے تھے پروردگار قیامت کے دن یہ نماز گواہی دے گی کہ علی نے عدل کے ذریعے سے اس بیت المال کو پر کیا تھا اور عدل کے ذریعے سے اس بیت المال کو خالی کیا ہے. یہ ہے میرے مولا کا عدل. ایک شخص عادی ہو چکا تھا بیت المال سے زیادہ حصہ لینے کا. اس نے کیا کیا کہ جب میرا مولا حکومت پر آیا, اور کیا ہی خوب جملہ ہمارے استاد بیان کرتے تھے, میں آپ کے سامنے دہراتا چلوں, کہتے ہیں یہ جملہ غلط ہے کہ علی حکومت پر آئے, ایسے مت کہا کیجئے, بلکہ یہ کہا کیجئے کہ جب علی نے حکومت کو زینت بخشی. کیوں؟ کیونکہ علی سے پہلے یہ حکومت بے زینت ہو چکی تھی, رسوا ہو رہی تھی, ذلیل ہو رہی تھی, کیونکہ یہ حق جس کا تھا اس کو نہیں دیا جا رہا تھا. جب علی کے پاس آیا ہے تو حق حقدار تک پہنچا ہے, اس سے پہلے اصل میں حکومت حقدار کے پاس تھی ہی نہیں. اس شخص وہ شخص عادی ہو چکا تھا کہ اسے زیادہ ملے بیت المال سے, جب علی آئے تو مساوی تقسیم ہونے لگا, اسے برا لگا. اس نے کہا کہ شاید میں مولا کو بھی ویسے ہی منا لوں گا جس طرح سے باقیوں کو منایا کرتا تھا, چاپلوسی کے ذریعے سے, آؤ بھگت کے ذریعے سے, آئیے بیٹھیے کے ذریعے سے. ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے, آپ ان کی چاپلوسی کیجئے, وہ آپ کے سارے کام کر دیں گے. اشعث ابن قیس نام ہے اس کا, شخص کا. اس نے کیا کیا, گھر میں گیا, زوجہ سے کہا کہ حلوہ بناؤ, اور اس زمانے کا بہترین حلوہ, کچھ نام وہاں پر روایت میں لکھے ہوئے, اگر میں یہاں پر دہراؤں تو نہ مجھے سمجھ میں آئے نہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے, اس زمانے کا بہترین حلوہ, یہ سمجھ لیجئے, یعنی سمجھیے بہترین, اس میں ڈرائی فروٹ ڈالا گیا اور جو جو بہترین اس میں چیزیں ڈالی جا سکتی تھی وہ ڈالی گئی, اور وہ حلوہ بنا کر میرے مولا کے پاس لے کر آیا. لیکن شاید وہ علی ابن ابی طالب کو جانتا نہیں تھا, اگر جانتا ہوتا تو یہ کام کبھی نہ کرتا. لے کر آیا حلوہ بنا کر دروازہ علی ابن ابی طالب پر, مولا یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں, بہت محبت سے بنا کے لے کر آیا ہوں, میں آپ کو بہت دوست رکھتا ہوں, بہت آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ حلوہ آپ کے لیے بنا کر لے کر آیا ہوں. مولا نے اس حلوے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے, ایسا لگتا ہے جیسے ایک سانپ کے زہر سے بنایا ہو اس حلوے کو. مولا میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالا, خدا کی قسم دنیا کی بہترین چیزوں کا استفادہ کیا ہے. وہ شخص اس ظاہری شے کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں میں نے بہترین چیزوں کو ڈالا ہے. میرا مولا اس حلوے کو نہیں دیکھ رہا تھا, اس کی نیت کو دیکھ رہا تھا. میرا مولا یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ اس حلوے کو سانپ کے زہر سے بنایا گیا ہے, بلکہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہاری نیت سانپ کے زہر کی مانند ہے. تم چاپلوسی کرنے آئے ہو تاکہ تمہیں بیت المال سے زیادہ ملے. میرے مولا نے کہا اس شخص سے, اور جملہ سنی عزیزوں, میرے مولا نے کہا کہ یہ حلوہ تو لے جا واپس اور سن, اس دنیا میں جو کچھ ہے, تصور بھی نہیں کر سکتے نا ہم اس دنیا میں کیا کچھ ہے, تصور نہیں کر سکتے. میرے مولا نے کہا اس دنیا میں جو کچھ ہے, جو کچھ بھی ہے, اسے لا اور علی کے قدموں میں رکھ دے, اور علی سے یہ تقاضا کر کہ علی ایک چیونٹی کے, سنیے گا, ایک چیونٹی کے منہ میں جو گندم کے چھلکے کا دانا ہے اسے ناحق چھین لے, تو علی تمہاری اس دنیا کی ساری دولت کو ٹھوکر مار دے گا, لیکن اس چیونٹی کے منہ میں موجود گندم کے چھلکے کے دانے کو ناحق نہیں چھینے گا. یہ ہے عدل علی. علی عدل کا پیکر, احسان کا پیکر. بیت المال تقسیم ہو رہا ہے, بیت المال تقسیم ہو رہا ہے, سب کو بیت المال سے حصہ دیا جا رہا ہے, غریب آیا. اب یہ دیکھیے عدل اور احسان ایک ہی مقام پر علی نے کیسے جمع کیا, اس کو سن لیجئے. ابھی تک آپ کیا سن رہے تھے, علی کے احسان کے موارد سن رہے تھے, علی کے عدل کے موارد سن رہے تھے. اب سنیے کہ ایک ہی موقع پر علی نے عدل اور احسان دونوں کو جمع کیسے کیا, اس کو سنیے. بیت المال تقسیم کر رہے ہیں, غریب آیا, مظلوم, کہ مولا یہ جو حصہ آپ نے مجھے دیا ہے اس سے میرا پورا نہیں ہوگا, گزارا نہیں ہوگا, مجھے زیادہ عطا کیجیے. مولا نے کہا نہیں, یہ انصاف کا مرحلہ ہے, یہ عدل کا مرحلہ ہے, یہ احسان کا مرحلہ نہیں, میں برابر تقسیم کروں, سب کو برابر دے دیا. کیا کیا مولا نے, عدل کیا، سب کو برابر دے دیا، انصاف سے تقسیم کر دیا بیت المال. جب بیت المال تقسیم ہو گیا تو مولا جانتے ہیں نا کہ اس کا عدل سے گزارا ہونے والا نہیں، اب یہاں پر احسان کی ضرورت ہے، جود و سخا کی ضرورت ہے. اور اگر دروازہ علی ابن ابی طالب پر آ کر سوال کر رہا ہے اور خالی ہاتھ چلا جائے گا تو تا قیام قیامت لکھ دیا جائے گا کہ دروازہ علی پر آیا تھا اور خالی ہاتھ واپس چلا گیا. اس کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے اور عدل کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا. عدل کے ساتھ تقسیم کر دیا بیت المال. جب بیت المال تقسیم کر دیا پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ شخص مظلوم ہے، غریب ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنا حق اس کو دینا چاہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے قیامت میں اس کا اجر دلواؤں گا. ایک دفعہ ایک شخص کھڑا ہوا کہ مولا میں اسے عطا کرنا چاہتا ہوں، مولا نے کہا اسے عطا کر دو. دوسرا شخص کھڑا ہوا، مولا میں اسے عطا کرنا چاہتا ہوں، مولا نے کہا اسے عطا کر دو. ایک وقت وہ آیا، وہ خود کہنے لگا مولا اب میری ضرورت سے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب مجھے نہیں چاہیے. ایک مقام پر علی نے عدل اور احسان دونوں کو جمع کر دیا، اپنے ہاتھ سے عدل کے ذریعے سے تقسیم کیا اور پھر جنت کی بشارت دے کر احسان کروایا. جو عدل کا مقام ہے اس پر عدل اور جو احسان کا مقام ہے اس پر احسان. علی اپنے ہاتھ سے کسی کو اضافی نہیں دے گا. مولا نے فرمایا کہ عدل نظام کے لیے، معاشرے کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر اگر نظام کو چلانے کی کوشش کرو گے تو احسان کے ساتھ بھی تمہارا معاشرہ چل نہیں سکتا. عدل پہ رہو. ہمارے معاشرے میں، آخری بات اور آپ کی زحمت ہے تمام، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑی مشکل یہی ہے، ہمارے معاشرے میں احسان کی کمی نہیں ہے عزیزوں، احسان بہت ہے ہمارے معاشرے میں. ہر شخص کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر رہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں عدل نہیں ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں عدل نہیں ہے تو یہ احسان اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک کمزور سی عمارت پر بہت خوبصورت رنگ کروا دیا جائے، جس کی بنیادیں اچھی نہ ہوں، جس کے پلر مضبوط نہ ہوں اور اس پر بہت اچھا رنگ کروا دیا جائے. ہمارے معاشرے میں احسان بہت زیادہ ہے لیکن عدل نہیں ہے. کوئی اپنے کاروبار میں، اپنی کمپنی میں عدل کی بنیاد پر نوکری دینے کو تیار نہیں ہے لیکن احسان کی بنیاد پر راشن بانٹنے کو تیار ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں میں میرٹ قائم کرنے کے لیے، معیار قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن احسان کے نام پر مجھ سے کہا جائے میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، یتیموں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے معاشرے کا نظام مختل ہو جاتا ہے. آپ احسان کرتے چلے جائیے لیکن معاشرے میں عدل نافذ نہ کیجئے، یہ معاشرہ کبھی بھی دیر پا بنیادوں پر بہتر نہیں ہو سکتا. کوتا مدت میں، کم مدت میں شاید مشکل کو حل کر دے، لیکن جب تک معاشرے میں میرٹ اور معیار کا نظام نہیں آئے گا اس وقت تک اس معاشرے کی مشکلات کو ہمیشہ کے لیے حل نہیں کیا جا سکتا. اگر میں اور آپ احسان کرنے کے بجائے، احسان کیجئے، احسان بہت اچھی بات ہے، میں احسان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن احسان کے ساتھ ساتھ اگر ہم عدل کر لیں تو ہمارا معاشرہ اس عمارت کی طرح سے ہو جائے گا کہ جس کے پلر بھی بہت مضبوط ہوں گے، جس کی دیواریں بھی بہت مضبوط ہوں گی اور اس کے باہر رنگ روغن بھی بہت اچھا ہوا ہوگا. اور اس گھر کی کیا ہی بات ہے اور اس گھر کے کیا ہی کہنے ہیں، لیکن اگر اندر سے عمارت کمزور ہو اور باہر جتنا ہی خوبصورت رنگ کیوں نہ کر دیا جائے، ایک بارش کی بات ہے یہ گھر ڈھہ جائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیوں دیر پا تبدیلی نہیں آ سکتی؟ اس لیے کیونکہ میں اور آپ احسان پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، عدل پر توجہ نہیں دیتے. میں اپنے گھر سے لے کر، اپنے دفتر سے لے کر، جہاں پر بھی میرا اختیار ہے وہاں پر عدل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن احسان کرنے کے لیے تیار ہوں. جب عدل اور احسان جمع ہو جائیں گے تو عمارت اتنی مضبوط اور خوبصورت ہو جائے گی کہ نہ پھر کوئی زلزلہ اسے کوئی نقصان پہنچا پائے گا، نہ کوئی بارش اسے نقصان پہنچا پائے گا. اور علی ابن ابی طالب نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ایک ہی وقت میں عدل اور احسان. مولا نے کہا تقسیم عدل سے کروں گا، تقسیم احسان سے نہیں کروں گا، کسی کو زیادہ غریب ہے زیادہ نہیں دوں گا، سب کا مساوی حق. جب سب کو مساوی حق دے دوں گا اس کے بعد میں علی ابن ابی طالب ہی دوسروں سے احسان کرواؤں گا۔ لیکن عدل اور احسان کے الگ الگ مقامات ہیں اور دونوں کے مقامات کو میں حفظ کروں گا، اور سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی یہ کام کر نہیں سکتا۔ مولا نے اس معنی میں عدل کی حکومت کو قائم کیا کہ مورخین، ایک مسیحی عیسائی تاریخ دان اس بات کو لکھتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا میں حکمرانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے مارا جاتا ہے، دنیا میں حکمرانوں کو ان کے ظلم کی شدت کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ کسی کا ظلم بڑھ جاتا ہے حد سے زیادہ، لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں، اس کے محل پر حملہ کرتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا واحد شہید ہے، واحد مقتول ہے علی ابن ابی طالب، جسے کثرت ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ کثرت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ علی کے ظلم سے لوگ پریشان نہیں تھے، علی کی عدالت سے لوگ پریشان تھے۔ اسی لیے علی کو معاشرے کے غریب اور مستضعف طبقے نے تنگ نہیں کیا، وہ تو علی کے عدل سے خوش تھے۔ علی کو کس نے قتل کیا؟ معاشرے کے اس طبقے نے کہ جو یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر علی کچھ عرصہ اور حکومت پر رہے تو ہمارا تو سارا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ شدت عدل کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا۔ آخری رات ہے میرے مولا کی، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اسی طرح ہمیشہ آپ علی و فاطمہ اور ان کے بچوں کے غم میں آنسو بہاتے رہیں۔ عزیزوں، آج علی ابن ابی طالب کی حسن و حسین کے ساتھ آخری رات ہے۔ یہ بچے ویسے ہی یتیم ہیں، ان کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، باپ کا سہارا ہے، اور اس جب سے یہ ماہ مبارک رمضان شروع ہوا ہے بچے بڑے پریشان رہتے ہیں کیونکہ بابا کی حالت بہت عجیب ہے۔ بار بار علی یہ کہتے ہیں یہی وہ رمضان ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اسی رمضان میں میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب کر دیا جائے گا۔ بچے پریشان ہیں، نہ جانے بابا کی کیا حالت ہے۔ آخری رات آج کی افطار جو آپ نے کی ہے عزیزوں، یہ افطار کرنے کے لیے میرا مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر گیا۔ میرے مولا کی عادت یہ تھی کہ ہر روز افطار پر اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے گھر جاتا تھا۔ عزیزوں، جب کچھ عرصے کے بعد باپ گھر پہ آتا ہے تو آپ کو تو معلوم ہے بیٹیاں کس طرح سے اہتمام کرتی ہیں۔ ارے بابا اتنے دنوں کے بعد میرے گھر آ رہا ہے، ام کلثوم نے یہ بھی بنایا، وہ بھی بنایا ہے، میرے مولا کے سامنے تین غذائیں رکھ دیں۔ شاید اس سے زیادہ کے بارے میں یقین تھا کہ میرے مولا تناول نہیں کرے گا، لیکن تین غذائیں سامنے رکھ دیں، نمک رکھ دیا، روٹی رکھ دی اور دودھ رکھ دیا۔ میرا مولا دسترخوان پر آیا، ایک دفعہ افطار کے دسترخوان کی طرف نگاہ کی، ایک طرف ام کلثوم کی طرف نگاہ، ایک دفعہ افطار کے دسترخوان کی طرف نگاہ کی، میری اپنی بیٹی ام کلثوم کی طرف نگاہ کی۔ بیٹی، کیا تم نے اپنے بابا کو کبھی دیکھا ہے کہ ایک سے زیادہ غذا سے افطار کیا ہو؟ ایک چیز کو اٹھا لو بیٹی۔ ام کلثوم نے آگے بڑھ کر نمک کو اٹھانا چاہا، نہیں بیٹی، نمک اور روٹی کو رہنے دو، اس دودھ کو اٹھا لو۔ نہ جانے کوفے کے کتنے یتیم ایسے ہوں گے جنہوں نے آج افطار میں دودھ نہیں پیا ہوگا، جب تک انہیں دودھ نہ ملے گا علی دودھ نہ پیے گا۔ نمک سے افطار کیا، جو کی روٹی کھائی، اور میرا مولا مصلی عبادت پر آ گیا، پوری رات عبادت۔ بار بار سین خانہ میں تشریف لاتے ہیں، حاضح اللیلۃ اللتی قد وعدتہ، ارے یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتے ہیں، نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، جب کچھ فرصت ہوتی ہے پھر سین خانہ میں آتے ہیں، حاضح اللیلۃ اللتی قد وعدتہ، ارے آج ہی کی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ عزیزو، میں آپ کے سامنے علی کے دو مصائب کو ایک ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رونے کے لیے آئے ہیں، چند لمحے مجھے دے دیجئے، میں آپ کے سامنے کچھ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رو لیجئے۔ علی کی دو قسم کی مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت علی کی 21 رمضان کی مصیبت ہے جس میں علی کا سر شگافتہ ہو گیا، ریش مبارک خون سے تر ہو گئی، اور ایک علی کی مصیبت وہ مصیبت ہے کہ جس پر علی نے خود آنسو بہائے ہیں۔ اس مصیبت پر علی نے خود آنسو نہیں بہائے، لیکن اس مصیبت پر علی نے خود آنسو بہائے، وہ کون سی مصیبت ہے؟ وہ فاطمہ زہرا کی مصیبت ہے۔ میں ان دونوں مصیبتوں کو ایک ساتھ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اعزان گرامی، میرا مولا رات کی اس تاریکی میں بار بار سین خانہ میں آتا ہے اور آ کر یہی کہتا ہے، ہاذہ اللیلۃ اللتی قد وعدت۔ ارے ام کلثوم یہ منظر دیکھ رہی ہیں، لیکن ام کلثوم علی کی یہ حالت دوسری دفعہ دیکھ رہی ہیں۔ ایک اور دفعہ ام کلثوم نے علی کی یہ حالت دیکھی ہے، اور وہ حالت کب دیکھی ہے؟ ارے جب سن 11 ہجری میں فاطمہ زہرا دربار میں گئی تھی۔ ارے علی بار بار گھر سے باہر آتے تھے، کبھی گلی کے اس کنارے کی طرف دیکھتے تھے، کبھی گلی کے اس کنارے کی طرف دیکھتے تھے، ارے علی سے گھر میں رہا نہ جاتا تھا۔ ارے ایک دفعہ اذان صبح کا وقت آیا، میرا مولا گھر سے باہر آیا۔ اب جو گھر سے باہر آیا، چھوٹی چھوٹی مرغابیاں میرے مولا کے سین خانہ میں ہیں، آگے بڑھ کر علی کے دامن کو تھام لیا۔ ام کلثوم سے کہنے لگے، بیٹا یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہے، اگر انہیں نہ پال سکو انہیں آزاد کر دینا۔ میں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں صرف اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا آج آپ دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مرغابیوں نے آپ کا دامن پکڑ لیا، اے کاش جب فاطمہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی،
ارے وہاں بھی کچھ مرغابیاں ارے فاطمہ کو روک لیتی، فاطمہ دروازے کی جانب نہ بڑھتی۔ تب میرا مولا دروازے کی جانب بڑھا، دروازے میں جو منڈی لگی ہوئی تھی، جو کفن لگا ہوا تھا، وہ میرے مولا کے لباس میں پھنسا، ابا میں پھنسا، میرے مولا نے اسے چھڑایا، اسے چھڑایا۔ ہر چیز یہ کہہ رہی ہے علی نہ جائیے، جمادات کہہ رہے علی نہ جائیے، نواسات کہہ رہے علی نہ جائیے، حیوانات کہہ رہے علی نہ جائیے۔ میں اپنے مولا سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ کے لباس میں دروازے کا کفر بن گیا مولا۔ ارے اس منظر کو دیکھ وہ منظر یاد آتا ہے، ارے جب دروازے کا کوئی کفر نہ بلکہ دروازے کی چیز، اور فاطمہ زہرا کا لباس نہیں بلکہ فاطمہ زہرا کا سینہ۔ آجیزو اپنے مولا دروازہ خانہ سے باہر آیا، گلدستہ یادان پر تشریف لے گیا، ایک دفعہ نوابی ہوا ادا کیا، گلدستہ یادان پر تشریف لے گیا، ایک دفعہ نماز پڑھی۔ اب نماز نواب ادا کرنے کے بعد جب میرا مولا نماز فجر کے لیے کھڑا ہوا،
ایک ملعون آگے بڑھا، ابن ملجم ملعون نے وار کیا، میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ ارے ایک دفعہ آواز گونجی، افضتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اور آسمان سے یہ آواز آئی، تحدمت واللہ ارکان الہدا۔ ارے آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ بس حسن سے کہا، حسن بیٹا پہلے نماز کو مکمل کراؤ، اتنا زیادہ سر شگافتہ ہو چکا ہے، میرا مولا محراب عبادت سے مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے اور قرآن مجید کی آیت پڑھتا جاتا ہے۔ ارے اسی سے ہمیں خلق کیا گیا ہے، اسی مٹی میں پلٹ کر جانا ہے۔ بس عزیزوں، بچوں نے اٹھایا اور اب اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ بس آخری جملہ، اور آپ کی زحمتیں تمام امام ایک علی کو آج مسجد سے گھر لے جایا جا رہا ہے اور ایک علی سن 11 ہجری میں مسجد سے گھر آئے تھے جب چھوٹے چھوٹے حسن و حسین آ کر علی کے قدموں سے لپٹ گئے۔ ارے بابا، اماں اس دنیا سے چلی گئی بابا، ارے تاریخ نے لکھا فخشی علی، علی منہ کے بل زمین پر جا گرے، حتی رشا علیہ الماء، پانی لایا گیا علی کے چہرے پر چھڑکا گیا۔ ارے بار بار کھڑے ہوتے تھے، بار بار بیٹھ جاتے تھے، ارے زارا چلی گئی، ارے میری غم خوار چلی گئی، اب علی اپنا غم کس کو سنائے؟ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ، جنہوں نے علی اور اولاد علی پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے زہرا خانوادہ زہرا پر ظلم کیا ہے، پروردگار انہیں اپنے بدترین عذاب اور لعنتوں کا نشانہ بنا لے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہم سب کو علی ابن ابی طالب کی درسگاہ سے درس لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہمیں دروازہ علی کے علاوہ کسی اور دروازے کا معلوم نہیں ہے، ہم کسی اور دروازے پر نہیں جاتے، ہم صرف دروازے علی پر آتے ہیں۔ پروردگار ہماری تمام تر مادی اور معنوی مشکلات کو دروازہ علی ابن ابی طالب سے حل فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام عزاداری سید الشہداء کو، محبت اہل بیت کو اور انتظار امام زمانہ کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اسی طرح عزاداری امیر المومنین فاطمہ زہرا، سید الشہداء، آئمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے۔ پروردگار بہت سے افراد مریض ہیں، بالاخص جو اس منحوس وبا کے نتیجے میں مریض ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام تمام عالم اسلام، تمام عالم انسانیت کا اس وبا سے خاتمہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، پروردگار ہماری تمام تر دعاؤں کو اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں قبول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام زمانے کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے عوان و انصار میں سے قرار دے، ہم سب کو حضرت کے محبین میں سے قرار دے، ہم سب کو حضرت کے ظہور کی زمینہ سازی کرنے والے افراد میں سے قرار دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔